visit tazkeer.org.
بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. آگیا اللہ کا فیصلہ، اب اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ. پاک ہے وہ اور بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. کون سا فیصلہ آ گیا؟ ایک تو یہ کہ وہ فیصلہ قریبی آ لگا ہے، لیکن دوسری ایک رائے یہ بھی ہے کہ گویا ہجرت کا فیصلہ آنے والا تھا اور اس کے بعد پھر ان مشرکین پر حجت گویا تمام ہو جائے گی. پھر یا تو یہ بات قبول کریں گے یا پھر وہ عذاب نازل ہوگا، وہ عذاب جو یا اللہ تعالیٰ خود نازل کرے یا انسانوں کے ذریعے نازل کروائے، اور ایسا ہی ہوا. پس آ گیا اللہ کا فیصلہ، اب اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ. پاک ہے وہ اور بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. وہ اس روح کو اپنے جس بندے پہ چاہتا ہے اپنے حکم سے ملائکہ کے ذریعے نازل فرما دیتا ہے، یعنی روح ہدایت، روح نبوت. اس ہدایت کے ساتھ کہ لوگوں کو آگاہ کر دو میرے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، لہذا تم مجھ ہی سے ڈرو. اس نے آسمان و زمین کو برحق پیدا کیا ہے، وہ بہت بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. اس نے انسان کو ایک ذراتی بون سے پیدا کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے سریحن وہ ایک جھگڑالو ہستی بن گیا. اس نے جانور پیدا کیے جن میں تمہارے لیے پوشاک بھی ہے اور خوراک بھی اور طرح طرح کے دوسرے فائدے بھی. یعنی یہ طرح طرح کے جو دوسرے فائدے ہیں، یہ تو اب انسان اس کی ہڈیاں، اس کی آنتے، اس کی خون تک، یعنی اس کا خون بھی مرغیوں کو کھلا دیتا ہے، ہر چیز سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے. اس نے جانور پیدا کیے جس میں تمہارے لیے پوشاک بھی ہے اور خوراک بھی اور طرح طرح کے دوسرے فائدے بھی. ان میں تمہارے لیے جمال ہے جبکہ صبح تم انہیں چرنے کے لیے بھیجتے ہو اور جبکہ شام انہیں واپس لاتے ہو. وہ تمہارے لیے بوجھ ڈھو کر ایسے ایسے مقام تک لے جاتے ہیں جہاں تم سخت جان فشانی کے بغیر نہیں پہنچ سکتے. حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی شفیق اور مہربان ہے. اس نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور وہ تمہاری زندگی کی رونق بنے اور بہت سی چیزیں تمہارے فائدے کے لیے پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم نہیں ہے. واقعہ یہ ہے کہ یہ بہت سارے، ہم تو یہاں شہری زندگی میں ہیں، آج بھی پہاڑی علاقوں میں چلے جائیں، یہ خچر، یہ گھوڑے، یہ گدھے، یہ ایسی چیز ہیں، اس لیے کہ وہاں کار، گاڑی واڑی کچھ نہیں جا سکتی، خچر اور گھوڑے اور یہ گدھے ہی جا سکتے ہیں، اس لیے وہاں بھی یہ بڑی قیمتی چیز ہے. اور اللہ ہی کے ذمے ہے سیدھا راستہ بتانا جبکہ راستے ٹیڑھے بھی موجود ہیں. اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا. یعنی یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نعمتیں آگے بھی گنا رہا ہے کہ اس نے اس جسم کے لیے کتنا خیال رکھا ہے، کھانے کے لیے جانور ہیں، سبزیاں ہیں، پہننے کے لیے کپڑے ہیں، چمڑا ہے، اور پھر بے ہر ہر چیز کا خیال رکھا ہے، جسم کا تو اتنا خیال، لیکن وہ اصل انسان ہے، وہ جو روح ہے، وہ جو اصل انسان جب تک موجود ہے تو اس جسم کی بھی قیمت ہے، اور جب وہ نکل جائے تو سب ختم ہو جاتی ہے، اس کے لیے پھر کیا وہ کوئی انتظام نہ کرے گا؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اور اللہ ہی کے ذمے ہے سیدھا راستہ بتانا، اس نے اس کا بھی انتظام کیا ہے، یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے موجود ہے یہ اسی کے انتظام کے طور پر ہیں، تاکہ کل تم یہ نہ کہو ہمیں پتہ نہیں تھا، کہتے رہ جاؤ اہدنا الصراط المستقیم، یہ سیدھا راستہ بتانے کے لیے، جس طرح کھانا پینا، ضروریات جسمانی زندگی یہ سب ہم پوری کر رہے ہیں، ضروریات روحانی زندگی یہ پورا کرنے کا بھی ہم نے یہ انتظام کیا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اور اللہ ہی کے ذمے ہے سیدھا راستہ بتانا، وہ اپنی ذمہ داری پوری کر دی اس نے، جبکہ راستے ٹیڑھے بھی موجود ہیں، اس لیے کہ یہ سب سے خطرناک معاملہ ہے کہ اس میں اگر سیدھی راہ نہیں دکھائی گئی تو انسان سواؤ سبیل چھوڑ دے گا، سیدھا راستہ چھوڑ دے، یہ شیطان ادھر ادھر چاروں طرف انسان کو لگا دے گا، اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ امت مسلمہ کا تو راستہ ایک ہے، باقی کوئی کدھر چل رہا ہے، کوئی کدھر چل رہا ہے، کوئی بتوں کو پوج رہا ہے، کوئی جانوروں کو پوج رہا ہے، کوئی سورج کو پوج رہا ہے، کوئی چاند کو پوج رہا ہے، کوئی پہاڑوں کو پوج رہا ہے، کوئی جانوروں کو پوج رہا ہے، کوئی انسانی کو پوج رہا ہے، کوئی اپنے نفس کو پوج رہا ہے، کوئی خواتین کو پوج رہا ہے، کوئی مردوں کو، یعنی پھر تو بہت راستے ہیں ٹیڑھے، اور ہر آدمی یہ سمجھ رہا ہے سیدھا راستہ پکڑ لیا ہے، تو سیدھا راستہ تو پتہ ہی نہیں چلے گا جب تک کہ بتایا نہ جائے کہ کہاں ہے، یہ ہے سیدھا راستہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدل للمتقین، اور ہدل للناس، یہ ہے سیدھا راستہ، تو اللہ ہی کے ذمے ہے سیدھا راستہ بتانا، جبکہ راستے ٹیڑھے بھی موجود ہیں، اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا، یعنی یہ اس کی مشیت میں نہیں،
هو الذی انزل من السماء ماء لکم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون
وہی ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا جس سے تم خود بھی سیراب ہوتے ہو اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی چارہ پیدا ہوتا ہے وہ اس پانی کے ذریعے سے کھیتیاں اگاتا ہے اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر طرح کے دوسرے پھل پیدا کرتا ہے اس میں ایک بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. اس نے تمہاری بھلائی کے لیے رات اور دن کو اور سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے اور سب تارے بھی اسی کے حکم سے مسخر ہیں. اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. اور یہ جو بہت سی رنگ برنگ کی چیزیں اس نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کر رکھی ہیں اس میں ضرور نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سبق حاصل کرنے والے ہیں. وہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر رکھا ہے تاکہ تم اس سے تر و تازہ گوشت لے کر آؤ اور اس سے زینت کی وہ چیزیں نکالو جنہیں تم پہنا کرتے ہو, یعنی موتے ہو اور گھونگے وغیرہ. تم دیکھتے ہو کہ کشتی سمندر کا سینہ چیرتی ہوئی چلتی ہے, یعنی بالکل ایسا ہی لگتا ہے جیسے وہ سینہ چیرتا ہوا یہ جہاز اور سمندر اور کشتی چلی آ رہی ہے. کشتی سمندر کا سینہ چیرتی ہوئی چلتی ہے. یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو. اس نے زمین میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دی تاکہ زمین تم کو لے کر ڈھلک نہ جائے. یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ اس نے انتظام کیا ہے کہ یہ پہاڑ یہ بیلنس قائم کیے ہوئے ہیں, ورنہ یہ زمین جو حرکت کر رہی ہے, اور حرکت کیسے کر رہی ہے, کل تک یہ انسان کہتا تھا کہ یہ زمین جامد ہے, سورج حرکت کر رہا ہے, پھر اس نے کہنا شروع کیا کہ نہیں زمین حرکت کر رہی ہے. بلکہ جب پہلی دفعہ کسی نے کہا زمین حرکت کر رہی ہے اسے قتل کر دیا گیا, ایسی جھوٹی بات کرتا ہے. لیکن اب یہ انسان کہہ رہا ہے حرکت ہی نہیں کر رہی, زمین تو 24,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے اڑ رہی ہے, دوڑ رہی ہے. یعنی دوڑنا اور اڑنے کا لفظ بھی کم ہے. جو جہاز اڑتے ہیں یہ کیا رفتار ہوتی ہے ان کی, ان جہاز جس میں ہم سفر کر لیتے ہیں اس کی زیادہ زیادہ 1,000 میل فی گھنٹہ ہوتی ہے. یہ زمین 24,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے اڑ رہی ہے, اس کو بیلنس کیسے قائم کیا جائے. تو اس لیے یہ پہاڑ اگر موجود ہیں, لیکن اب تو انسان یہ کہتا ہے کہ یہ, اور قرآن نے تو پہلے کہہ دیا ہے کہ جو سارا نظام ہے یہ حرکت کر رہا ہے, اور اب انسان یہ کہہ رہا ہے, سمجھ میں دیر سے آتی ہے اس کی, کہ نہ صرف زمین, نہ صرف سورج اور چاند, ساری کہکشائیں سب حرکت کر رہی ہیں, نہ معلوم کہاں چلی جا رہی ہیں, کس سمت میں چلی جا رہی ہیں. تو اس لیے یہ جو حرکت اتنی زبردست طریقے سے ہو رہی ہے اس کو بیلنس, تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس نے زمین میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دی تاکہ زمین تم کو لے کر ڈھلک نہ جائے. اس نے دریا جاری کیے اور قدرتی راستے بنائے تاکہ تم ہدایت پاؤ, اور اس نے زمین میں راستے بنانے والی علامتیں رکھ دی اور تاروں سے بھی لوگ ہدایت پاتے ہیں. یعنی زمین میں تو تم چل پھر کر کچھ نشانیاں لگا لیتے ہو, پانی میں کیا کرو, سمندر میں کیا کرو گے, اور سمندر میں رات کی تاریکی میں پتہ ہی نہیں چلتا کچھ تاریکی کا اور سمت کا, وہ کیسے پتہ چلے گی. وہ آسمان سے رہنمائی پھر ہوتی ہے, ستارے رہنمائی کرتے ہیں کہ ڈائریکشن یہ ہے, آدمی اس سے ڈائریکشن لیتا ہے, اس سے رہنمائی لیتا ہے. اس نے زمین میں راستے بتانے والی علامتیں رکھ دی اور تاروں سے بھی لوگ ہدایت پاتے ہیں, دوسری ہدایت بھی ویسے پاتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح. پھر کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اور وہ جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے دونوں یکساں ہیں, کیا تم ہوش میں نہیں آتے. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. کون کون سی ہیں اس کی نعمتیں, کچھ حساب ہی نہیں. کوئی گننا چاہے, حساب لگانا چاہے, لگا نہیں سکتا کیا اس کی نعمت. اگر تم اللہ کی نعمتیں گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی درگزرین, اللہ لغفور الرحیم, بڑا ہی غفور ہے, بڑا ہی رحیم ہے. حالانکہ وہ تمہارے کھلے سے بھی واقف ہے اور چھپے سے بھی. اور وہ دوسری ہستیاں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر لوگ پکارتے ہیں وہ کسی چیز کے بھی خالق نہیں بلکہ خود مخلوق ہیں, مردہ ہیں نہ کہ زندہ, اور ان کو کچھ معلوم نہیں ہے کہ انہیں کب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا.
الہکم الہ واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرة قلوبهم منکرة وهم مستکبرون لا جرم ان اللہ یعلم ما
يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون.
تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے دلوں میں انکار بس کر رہ گیا ہے اور وہ گھمنڈ میں پڑ گئے ہیں. اللہ یقیناً ان کے سب کرتوت جانتا ہے, چھپے ہوئے بھی اور کھلے ہوئے بھی. وہ ان لوگوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا جو غرور نفس میں مبتلا ہوں, اور جب کوئی ان سے پوچھتا ہے کہ تمہارے رب نے یہ کیا چیز نازل کی ہے تو کہتے ہیں اجی وہ تو اگلے وقتوں کی فرسودہ کہانیاں ہیں. یہ باتیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ قیامت کے روز اپنے بوجھ بھی پورے اٹھائیں اور ساتھ ساتھ کچھ ان لوگوں کے بوجھ بھی سمیٹیں جنہیں یہ بربنائے جہالت گمراہ کر رہے ہیں. دیکھو کیسی سخت ذمہ داری ہے جو یہ اپنے سر لے رہے ہیں.
قد مکر الذین من قبلهم فأتى اللہ بنیانہم من القواعد فخر علیہم السقف من فوقہم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.
ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ حق کو نیچا دکھانے کے لیے ایسی ہی مکاریاں کر چکے ہیں, تو دیکھ لو کہ اللہ نے ان کے مکر کی عمارت جڑ سے اکھاڑ پھینکی اور اس کی چھت اوپر سے ان کے سر پر آ رہی اور ایسے رخ سے ان پر عذاب آیا جدھر سے اس کے آنے کا ان کو گمان تک نہ تھا. ایسے رخ سے ان پر عذاب آیا جہاں سے ان کو آنے کا گمان تک نہ تھا. پھر قیامت کے روز انہیں ذلیل و خوار کرے گا, پھر قیامت کے روز اللہ انہیں ذلیل و خوار کرے گا اور ان سے کہے گا بتاؤ اب کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کے لیے تم اہل حق سے جھگڑا کیا کرتے تھے. جن لوگوں کو دنیا میں علم حاصل تھا وہ کہیں گے کہ آج رسوائی اور بدبختی ہے کافروں کے لیے, ہاں انہی کافروں کے لیے جو اپنے نفس پر ظلم کرتے ہوئے جب ملائکہ کے ہاتھوں گرفتار ہوتے ہیں تو سرکشی چھوڑ کر فوراً ڈگے ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو کوئی قصور نہیں کر رہے تھے. ملائکہ جواب دیتے ہیں کر کیسے نہیں رہے تھے, اللہ تمہارے کرتوتوں سے خوب واقف ہے. اور یہاں اس سے پتہ چلتا ہے وہ جو قبر کے عذاب کا مسئلہ ہے, وہ اس وقت اس کا موقع نہیں ہے, لیکن قرآن میں اس طرح کی بہت ساری آیات ہیں جس میں ایک حصہ یہ بھی ہے جس میں قبر کے عذاب کا جس سے پتہ چلتا ہے. پیچھے ایک آیت کا ترجمہ رہ گیا تھا کہ اوپر سے جو چل رہا تھا کہ ملائکہ جواب دیتے ہیں کہ کر کیسے نہیں رہے تھے, اللہ تمہارے کرتوتوں سے خوب واقف ہے, اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں گھس جاؤ, وہیں تم کو ہمیشہ رہنا ہے. بس حقیقت یہ ہے کہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے متکبروں کے لیے. دوسری طرف جب خدا طرف لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے, تو وہ جواب دیتے ہیں کہ بہترین چیز اتری ہے. اس طرح کے نیکوکار لوگوں کے لیے دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو ضرور ہی اس کے حق میں بہتر ہے. بڑا اچھا گھر ہے متقیوں کا, دائم قیام کی جنتیں جن میں وہ داخل ہوں گے, نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی اور سب کچھ وہاں عین ان کی خواہش کے مطابق ہوگا. یہ جزا دیتا ہے اللہ متقیوں کو, ان متقیوں کو جن کی روحیں پاکیزگی کی حالت میں جب ملائکہ قبض کرتے ہیں تو کہتے ہیں سلام ہو تم پر, جاؤ جنت میں اپنے اعمال کے بدلے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اب جو یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں تو اس کے سوا اور کیا باقی رہ گیا ہے کہ ملائکہ ہی آ پہنچے یا تیرے رب کا فیصلہ صادر ہو جائے. اس طرح کی ڈٹائی اس سے پہلے بہت سے لوگ کر چکے ہیں, پھر جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ ان پر اللہ کا ظلم نہ تھا بلکہ ان کا اپنا ظلم تھا جو انہوں نے خود اپنے اوپر کیا. ان کے کرتوتوں کی خرابیاں آخرکار ان کے دامنگیر ہو گئیں اور وہی چیز ان پر مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے.
وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون.
یہ مشرکین کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم اور نہ ہمارے باپ دادا اس کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے اور نہ اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام ٹھہراتے. ایسے ہی بہانے ان سے پہلے کے لوگ بھی بناتے رہے ہیں, تو کیا رسولوں پر صاف صاف بات پہنچا دینے کے سوا اور بھی کوئی ذمہ داری ہے؟ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیج دیا اور اس کے ذریعے سے سب کو خبردار کر دیا, اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو. اس کے بعد ان میں کسی کو اللہ نے ہدایت بخشی اور کسی پر ضلالت مسلط ہو گئی. پھر ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہو چکا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تم چاہے ان کی ہدایت کے لیے کتنے ہی حریص ہو مگر اللہ جس کو بھٹکا دیتا ہے پھر اسے ہدایت نہیں دیا کرتا, اور اس طرح کے لوگ کی مدد کوئی نہیں کر سکتا. یہ لوگ اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اللہ کسی مرنے والے کو پھر سے زندہ کر کے نہ اٹھائے گا. اٹھائے گا کیوں نہیں, یہ تو ایک وعدہ ہے جسے پورا کرنا اس نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے, مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. اور ایسا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ ان کے سامنے اس حقیقت کو کھول دے جس کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں، اور منکرین حق کو معلوم ہو جائے کہ وہ جھوٹے تھے۔ رہا اس کا امکان، تو ہمیں کسی چیز کو وجود میں لانے کے لیے اس سے زیادہ کچھ کرنا نہیں ہوتا کہ اسے حکم دیں کہ ہو جا اور بس ہو جاتی ہے۔
والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنا ولأجر الآخرة اکبر لو كانوا یعلمون الذین صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون۔
جو لوگ ظلم سہنے کے بعد اللہ کی خاطر ہجرت کر گئے ہیں ان کو ہم دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے۔ یہاں اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اس وقت نازل ہوئی ہے کہ جبکہ ہجرت حبشہ ہو گئی تھی۔ جو لوگ ظلم سہنے کے بعد اللہ کی خاطر ہجرت کر گئے ہیں ان کو ہم دنیا ہی میں اچھا ٹھکانہ دیں گے اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے۔ کاش جان لیں وہ مظلوم جنہوں نے صبر کیا اور جو اپنے رب کے بھروسے پر کام کر رہے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم سے پہلے بھی جب کبھی رسول بھیجے ہیں آدمی ہی بھیجے ہیں جن کی طرف ہم اپنے پیغامات وحی کیا کرتے تھے، اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم لوگ خود نہیں جانتے۔ پچھلے رسولوں کو بھی ہم نے روشن نشانیاں اور کتابیں دے کر بھیجا تھا اور اب یہ ذکر تم پر نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کے سامنے اس تعلیم کی تشریح اور توضیح کرتے جاؤ جو ان کے لیے اتاری گئی ہے، اور تاکہ لوگ خود بھی غور و فکر کریں۔ یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ جو قرآن نازل ہوا ہے اس کے ساتھ وہ تعلیم اور وہ تشریح اور وہ توضیح جو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے وہ بھی اس کے ساتھ شامل ہے۔ کہ جو آج کے اس جدید دور میں منکرین حدیث، وہ ہر چیز کے اچھا یہ قرآن میں لکھا ہے، یعنی یہ کہ وہ قرآن اور قرآن کس پہ نازل ہوا یہ بھول جاتے ہیں۔ نماز کا تو قرآن میں لکھا ہے لیکن نماز کیسے پڑھی جائے گی کون بتائے گا؟ یہ اللہ کے رسول سے ہم بتائیں گے۔ تو اس لیے ایک ایسا فتنہ کھڑا ہوا ہے جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا پیٹ بھرا آدمی گاؤں تکیے سے گویا ٹیک لگائے ہوئے کہہ رہا ہوگا کہ ہمارے لیے تو بس قرآن کافی ہے اور ہم تو وہ چیز نہیں مانتے جو قرآن میں نہیں۔ تو یہ وہ بات ہے جو 1400 سال پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ کن لوگوں کے لیے؟ کھاتے پیتے لوگ۔ یعنی یہ عجیب بات ہے کہ جتنے اس طرح کے لوگ ہیں، کھاتے پیتے اپر کلاس کے لوگ، ان کو یہ چیزیں سوچتی ہیں۔ تو اس لیے، اور یہ وہ شیطانی کام ہے، شیطان انہی چکروں میں لگا دیتا ہے۔ تو اس لیے کہ اب یہ ذکر تم پر نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کے سامنے اس تعلیم کی تشریح اور توضیح کرتے جاؤ جو ان کے لیے اتاری گئی ہے، اور تاکہ لوگ خود بھی غور و فکر کریں. پھر کیا وہ لوگ جو دعوت پیغمبر کی مخالفت میں بدتر سے بدتر چالیں چل رہے ہیں اس بات سے بالکل بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ ان کو زمین میں دھسا دے یا ایسے گوشے سے ان پر عذاب لے آئے جدھر سے ان کے آنے کا ان کو وہن و گمان تک نہ ہو، یا اچانک چلتے پھرتے ان کو پکڑ لے، یا ایسی حالت میں انہیں پکڑے جبکہ انہیں خود آنے والی مصیبت کا کھٹکا لگا ہوا ہو اور وہ اس سے بچنے کی فکر میں چوکنے ہوں، وہ جو کچھ بھی کرنا چاہے یہ لوگ اس کے عاجز کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی نرم خو اور رحیم ہے. اور کیا یہ لوگ اللہ کی پیدا کی ہوئی کسی چیز کو بھی نہیں دیکھتے کہ اس کا سایہ کس طرح اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہوئے دائیں اور بائیں گرتا ہے؟ سب کے سب اس طرح اظہار عجز کر رہے ہیں. زمین اور آسمانوں میں جس قدر جاندار اور مخلوقات ہیں اور جتنے ملائکہ، سب اللہ کے آگے سر و سجود ہیں، وہ ہرگز سرکشی نہیں کرتے، اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے ڈرتے ہیں اور جو کچھ حکم دیا جاتا ہے اسی کے مطابق کرتے ہیں. یہ آیت سجدہ ہے اور اس میں گویا توجہ کی یہ دلائی جا رہی ہے کہ بے جان چیزیں تو اللہ کی اطاعت اور سجدہ ریزی میں مصروف ہیں، اور یہ جو اس انسان کو اختیار وراثت دے دیا گیا ہے تو یہ منہ موڑتا ہے، تو اس کو بھی گویا اسی راستے کو اختیار کرنا چاہیے.
وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد فإیای فارہبون ولہ ما فی السماوات والارض ولہ الدین واصبا افغیر اللہ تتقون وما بکم من نعمت فمن اللہ ثم اذا مسکم الضر فإلیہ تجئون ثم اذا کشف الضر عنکم اذا فریق منکم بربهم یشرکون لیکفروا بما آتیناہم فتمتعوا فسوف تعلمون ویجعلون لما لا یعلمون نصیبا رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ کا فرمان ہے کہ دو خدا نہ بنا لو، خدا تو بس ایک ہی ہے، لہذا تم مجھے سے ڈرو. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دو نہ بناؤ تین چار بنا لو، مطلب یہ ہے کہ جب دو ہی نہ بناؤ تو تین چار کا ظاہر کیا سوال ہے، خدا تو بس ایک ہی ہے لہذا تم مجھے سے ڈرو. اسی کا ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور خالصتاً اسی کا دین ساری کائنات میں چل رہا ہے. وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اسی کا دین ساری کائنات میں چل رہا ہے. یہ صرف انسان ہے جس کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اس دین کو اختیار کرے یا نہ کرے، حالانکہ اس کے جسم پر بھی اختیار تو اس کا چل رہا ہے. یہ آنکھ اسی دین کے مطابق چل رہی ہے، یہ کان اسی دین کے مطابق چل رہے ہیں، یہ سارا دل جو دھڑک رہا ہے یہ انسان کے بس میں نہیں ہے، یہ سب اسی دین کے مطابق ہے جو جس کے مطابق ساری کائنات چل رہی ہے. تو یہ جو صرف انسان کو ایک محدود دائرے میں آزادی دی گئی ہے کہ وہ اس دین کو اختیار کرتا ہے یا نہیں، اس لیے اور خالصتاً اسی کا دین ساری کائنات میں چل رہا ہے، پھر کیا اللہ کو چھوڑ کر تم کسی اور سے تقویٰ کرو گے؟ تم کو جو نعمت بھی حاصل ہے اللہ ہی کی طرف سے ہے، پھر جب کوئی سخت وقت تم پر آتا ہے تو تم لوگ خود اپنی فریادیں لے کر اسی کی طرف دوڑتے ہو، مگر جب اللہ اس وقت کو ٹال دیتا ہے تو یکایک تم میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو اس مہربانی کے شکریہ میں شریک کرنے لگتا ہے تاکہ اللہ کے احسان کی ناشکری کرے. اچھا مزے کر لو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا. یہ لوگ جن کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں، ان کے حصے ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے مقرر کرتے ہیں، خدا کی قسم ضرور تم سے پوچھا جائے گا کہ یہ جھوٹ تم نے کیسے گڑھ لیا. یہ خدا کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں، سبحان اللہ، اور ان کے لیے وہ جو یہ خود چاہیں. جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کے چہرے پر کلونت چھا جاتی ہے اور وہ بس خون کا سا گھونٹ پی کر رہ جاتا ہے. لوگ اسے چھپتا پھرتا ہے کہ اس بری خبر کے بعد کیا کسی کو منہ دکھائے. سوچتا ہے کہ ذلت کے ساتھ بیٹی کو لیے رہے یا مٹی میں دبا دے. دیکھو کیسے برے حکم ہیں جو یہ خدا کے بارے میں لگاتے ہیں. یعنی بیٹی کا پیدا ہونا ان کے اپنے لیے آر تھا اور اللہ تعالیٰ کے لیے کہتے تھے بیٹیاں، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو اس سے ماورا اور بے نیاز ہے. بیٹی اور بیٹے سے لم یلد ولم یولد، لیکن یہ کہ ان کی یہ کیفیت تھی کہ وہ بجائے اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں. تو یہ، اور پھر بیٹی اگر پیدا ہو جائے کسی کے یہاں تو پھر وہ منہ چھپائے پھرتا تھا، اور یہ کہ پھر مٹی میں بھی دبا دیتے تھے. یعنی دور قدیم میں بیٹی کو مٹی میں دبا دیتے تھے اور اب دور جدید میں ٹشو پیپر بنا دیتے ہیں. تو اس لیے شکلیں بدل گئی ہیں اور کیفیت بدل گئی ہے، اور آج بھی یہ کیفیت موجود ہے. ایسا نہیں ہے، آج بھی بیٹی کی خبر ہوتی ہے تو ذرا آدمی پریشان ہوتا ہے، اور عورتیں بھی پریشان ہوتی ہیں. یعنی مرد کا ہی مسئلہ نہیں ہے، عورتیں بھی بیٹی کی پیدائش سے ذرا منہ لٹک جاتے ہیں. حالانکہ بیٹی اور بیٹا سب اللہ کے بندے ہیں، سب اس کی نعمت ہیں. تو یہ جو ایک جہالت کی یہ کیفیت ہے وہ چلی آ رہی ہے، اور اس دور جدید میں بھی دونوں طرح سے موجود ہے. بیٹی کے پیدا ہونے پہ بھی لوگ پریشان ہوتے ہیں، اور خواتین کو جس طرح آج ٹشو پیپر بنا دیا ہے، یہ خود بھی اپنی جگہ ایک چیز ہے. کیسے برے حکم ہیں جو یہ خدا کے بارے میں لگاتے ہیں. بری صفات سے متصف کیے جانے کے لائق تو وہ لوگ ہیں جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے. یعنی آخرت کا تذکرہ اس قدر بار بار آتا ہے کہ اس کے بغیر اصلاح ہو ہی نہیں سکتی. اس کے بغیر انسان ایک قدم چلے گا ٹھوکر کھائے گا. شاید ہی کوئی صفحہ ایسا ہو جس پہ آخرت کا تذکرہ نہ ہو. اور واقعہ یہ ہے کہ آخرت کے بغیر انسان سنور نہیں سکتا جب تک اسے یہ خیال نہ ہو کہ اللہ سے ملاقات ہونا ہے، اللہ کے آگے پیش ہونا ہے. اور یہی چیز انسان کو سنوارتی ہے، انسان کو بناتی ہے، انسان کو سدھارتی ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح رات کو بار بار گھومتے تھے، اسی طرح ایک رات گھوم رہے تھے، ایک جگہ انہوں نے دیکھا کہ ایک بچہ رو رہا ہے. پہنچ گئے وہاں، ماں سے پوچھا بچہ کیوں روتا ہے. ماں نے کہا کہ جاؤ اپنا کام کرو، مجھے اپنا کرنے دو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے، یہ نہیں کہا کہ پہچانا نہیں مجھے، دیکھتی نہیں ہوں، لیکن سر جھکایا اور چلے گئے. پھر واپس لوٹ کر آئے، پھر دیکھا کہ بچہ رو رہا ہے، پھر پوچھا کہ بچہ روتا ہے کیوں رو رہا ہے. پھر اس کی ماں نے کہا کہ کیوں میرے کام میں مداخلت کرتے ہو، اپنا کام کرو. چلے گئے پھر وہاں سے. پھر تھوڑی دیر بعد پھر واپس آئے، پھر دیکھا کہ بچہ رو رہا ہے. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ میں تیسری دفعہ یہاں سے گزر رہا ہوں اور بچہ رو رہا ہے، کیا معاملہ ہے، کیوں اس کو رلاتی ہو. اس عورت نے کہا کہ آپ بار بار پوچھ رہے ہو تو میں بتا دیتی ہوں، بچہ اس لیے رو رہا ہے کہ یہ بھوکا ہے، اور بھوکا اس لیے ہے کہ میں اس کو کھانا دے رہی ہوں. کہا تو اس کو دودھ کیوں نہیں پلاتی. تو کہنے لگی کہ وقت کے خلیفہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قانون ہے کہ جب کوئی بچہ ماں کا دودھ چھوڑے گا تو اس کا روزینہ ہم جاری کریں گے، اس کا وظیفہ اسٹیٹ جاری کرے گی. تو آج میں یہ کوشش کر رہی ہوں کہ اس کا دودھ چھوٹ جائے، یہ اس وقت بھوک سے بلک رہا ہے، دودھ مجھ سے مانگ رہا ہے، میں دودھ نہیں دے رہی، میں اس کو یہ کھانا دے رہی ہوں. تھوڑی دیر میں بھوک جب اس کی ناقابل برداشت ہو جائے گی تو پھر کھائے گا، پھر میں خلیفہ کے نمائندے کو رپورٹ کروں گی کہ دیکھو بچہ کھانے لگا ہے، اب اس کا وظیفہ جاری کرو۔ یہ ہے مسئلہ۔ اس وقت جو گزری سو گزری، لیکن اگلے جو صبح فجر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کر رہے تھے، پیچھے تک نمازی محسوس کر رہے تھے کہ آج نماز پڑھانا مشکل ہو گئی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ان میں ہچکی بندھی ہوئی ہے، گریہ تاری ہے، اور نماز ختم ہوئی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، داڑھی سے ٹپک رہے تھے، بچوں کی طرح رو رہے تھے، کہنے لگے عمر تو مارا گیا، ہلاک ہو گیا عمر، اپنے رب سے کس منہ سے ملاقات کرے گا، میرے قانون کی وجہ سے بچے بلک بلک کے رو رہے ہیں، میرے قانون کی وجہ سے بچوں کی ماؤں نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو اپنے سامنے بلکتے ہوئے دیکھا ہے، کل آخرت میں یہ سب میرا دامن پکڑیں گے، یہ بچوں کی سسکیاں، یہ ماؤں کے جگر کے ٹکڑے اور ماؤں کے کلیجے کا پھٹنا، میں اس کی جواب دہی کروں گا۔ عمر تو مارا گیا، ہلاک ہو گیا عمر، رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے، اور پھر کہا کہ میرا پچھلا قانون بس اسی وقت، اب جب سے جو بچہ پیدا ہوگا اس کا روزینہ اسی وقت جاری کر دیا جائے، تاکہ کل آخرت میں جب رب کے حضور حاضر ہوں تو اب مزید بچے ایسے نہ ہوں جو میرے خلاف شکایت کریں۔ یہ آخرت، یہ آخرت قدم قدم پر انسان کو سنوارتی ہے، سدھارتی ہے، اور اجتماعیت کے لیے باعث برکت ہے۔ لیکن ہمارے یہاں بھی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ آخرت کا تذکرہ کوئی ذاتی معاملہ ہے، یہ ذاتی مسئلہ نہیں، یہ اجتماعی مسئلہ ہے۔ آخرت اور موت کا تذکرہ ہو تو لوگ کہتے ہیں کباب میں ہڈی، اور آپ موت کی بات نہ کرو جی، زندگی کی بات کرو، لیکن زندگی سنورتی ہے اسی چیز سے، اس کے بغیر زندگی سنورتی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قدم قدم پر آخرت کی بات کرتا ہے کہ بری صفات سے متصف کیے جانے کے لائق تو وہ لوگ ہیں جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے، رہا اللہ تو اس کے لیے سب سے برتر صفات ہیں، وہی تو سب پر غالب اور حکمت میں کامل ہے۔
وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها لقوم۔
اگر کہیں اللہ لوگوں کو ان کی زیادتی پر فوراً ہی پکڑ لیا کرتا تو روئے زمین پر کسی متنفس کو نہ چھوڑتا، کوئی متنفس نہ رہتا۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ اگر فوراً ہی پکڑ لیا کرتا تو کوئی متنفس نہ رہتا، یعنی ہم سب اس میں شامل ہیں۔ یہ تو اس کی مہربانی ہے جو بچے ہوئے ہیں۔ کہیں اللہ ان لوگوں کو ان کی زیادتی پر فوراً ہی پکڑ لیا کرتا تو روئے زمین پر کسی متنفس کو نہ چھوڑتا، لیکن وہ سب کو ایک وقت مقرر تک مہلت دیتا ہے، پھر جب وہ وقت آ جاتا ہے تو اس سے کوئی ایک گھڑی بھر بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ آج یہ لوگ وہ چیزیں اللہ کے لیے تجویز کر رہے ہیں جو خود اپنے لیے انہیں ناپسند ہیں، اور جھوٹ کہتی ہیں ان کی زبانیں کہ ان کے لیے بھلا ہی بھلا ہے، ان کے لیے تو ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے دوزخ کی آگ، ضرور یہ سب سے پہلے اس میں پہنچائے جائیں گے۔ خدا کی قسم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے بھی بہت سی قوموں میں ہم رسول بھیج چکے ہیں، اور پہلے بھی یہی ہوتا رہا ہے کہ شیطان نے ان کے برے کرتوت انہیں خوشنما بنا کر دکھائے اور رسولوں کی بات انہوں نے مان کر نہ دی۔ وہی شیطان آج بھی ان لوگوں کا بھی سرپرست بنا ہوا ہے اور یہ دردناک سزا کے مستحق بن رہے ہیں۔ ہم نے کتاب تم پر اس لیے نازل کی تاکہ تم ان اختلافات کی حقیقت ان پر کھول دو جن میں یہ پڑے ہوئے ہیں۔ یہ کتاب رہنمائی اور رحمت بن کے اتری ہے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ، یہ کتاب رہنمائی اور رحمت بن کے اتری ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے مان لیں۔ تم ہر برسات میں دیکھتے ہو کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور یکایک مردہ پڑی ہوئی زمین میں اس کی بدولت جان ڈال دی۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے سننے والوں کے لیے۔
وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَي لَّا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ۔
اور تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق موجود ہے۔ ان کے پیٹ سے گوبر اور خون کے درمیان ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں، یعنی خالص دودھ، جو پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار ہے۔ یعنی یہ بھی خود ایسا وہی گھاس کھاتا ہے جانور، اسی گھاس سے گوبر بنتا ہے اور اسی گھاس سے وہ شیریں دودھ بنتا ہے جس کی وجہ سے انسانیت چل رہی ہے۔ یعنی خالص دودھ جو پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار ہے۔ اسی طرح کھجور کے درختوں اور انگور کی بیلوں سے بھی ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں جسے تم نشاور بھی بنا لیتے ہو اور پاک رزق بھی۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے عقل سے کام لینے والوں کے لیے۔ یعنی کھجور کے درختوں اور انگور کے بیلوں سے بھی ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں، اس کا بھی جوس ہوتا ہے، جسے تم نشاور بھی بنا لیتے ہو، یعنی جس میں کھجور سے بھی شراب بنتی ہے اور انگور سے بھی شراب بنتی ہے۔ تو اس میں گویا اشارہ موجود ہے شراب کے نفی کا، کہ یہ جو تم گویا غلط کام کر لیتے ہو، گنجائش اس کی بھی ہے، یعنی اس کی گنجائش ہوتی ہے وہ کر لیتے ہو، حالانکہ اس کو پاک رزق، پاکی اس میں موجود ہے، اس کو چھوڑ کر نشاور بنا لیتے ہو۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے عقل سے کام لینے والوں کے لیے۔ اور دیکھو تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر یہ بات وحی کر دی کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور ٹٹیوں پر چڑھائی ہوئی بیلوں میں اپنے چھتے بنا اور ہر طرح کے پھلوں کا رس چوس اور اپنے رب کی ہموار کی ہوئی راہوں پر چلتی رہے۔ اس مکھی کے اندر سے رنگ برنگ کا ایک شربت نکلتا ہے جس میں شفا ہے لوگوں کے لیے۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ شہد کی مکھی ذرا سی چیز ہے، ماشا دو ماشا اس کا وزن ہوگا، لیکن اللہ تعالی کی قدرت کا ایسا شاہکار ہے کہ بس عجیب و غریب چیز ہے۔ یعنی لوگ انجینئری اور آرٹ، ہر چیز اس مکھی کے کمالات میں موجود ہے۔ ایک طرح وہ گھر ایسا بناتی ہے, وہ سکس کارنر اس کا گویا گھر ہوتے ہیں مسدس, اس میں اس قدر توازن, یہ نہیں آڑا ترچھا ہوگا, ادھر ادھر ہوگا, ایک چھوٹا ایک بڑی دیوار ہوگی, سب میں توازن. اور پھر شہد جمع کرنے کے لیے لاکھوں, یعنی ایک زندگی میں اپنی جتنی اس کی مکھی کی زندگی ہوتی ہے لاکھوں پھولوں تک پہنچتی ہے, لاکھوں میل کا سفر طے کرتی ہے, لاکھوں اڑانے اڑتی ہے ایک مکھی, اور پھر راستہ نہیں بھولتی, جو جگہ اس کو جہاں ہے وہیں آتی ہے. اس نے اگر کسی کو ملکہ بنایا ہے اسی سے جڑی رہتی ہے, اسی کے لیے وہ سب کچھ. پھر یہی نہیں ہے, اس میں پھر پورا ایسا ڈسپلن کہ شہد کی حفاظت کرنے والے, اس چھتے کی حفاظت کرنے والا ایک رس دستہ ہوتا ہے, اسی طرح باقی کام کرنے والا ایک اور دستہ ہوتا ہے. تو اس طرح یہ شہد کی مکھی عجیب و غریب چیز ہے. اور پھر یہ شہد, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو شفا دینے والی چیزوں کو پکڑ لو, ایک تو ہے قرآن حکیم جو گویا روح کی شفا ہے, شفاء للناس, اور ایک یہ جسم کی شفا ہے وہ ہے یہ شہد, کہ ان دونوں کو پکڑ لو. تو یہ دو صحت دینے, اس میں بہترین گلوکوز اور بہترین اور پھر قسم قسم کے شہد, ہر شہد کا پھر اپنا مزہ ہے. تو انسان کچھ کر لے اس شہد جیسا مشروب نہیں بنا سکتا. اور شہد کے حوالے سے کسی نے قرآن میں آیات دیکھی تو اس غیر مسلم نے کہا کہ تمہارے نبی تو باغات کے اور ان مکھیوں کے اور اس طرح کے معاملات کے بھی بڑے ایکسپرٹ تھے, کہ انہوں نے شہد کی حوالے سے اور شہد کی مکھی کے حوالے سے جو بات کہی ہے اس سے لگتا ہے ان کا مشاہدہ بہت اچھا تھا. حالانکہ مکے میں تو شہد اس طرح نہیں ہوتا, وہاں تو اس طرح باغات اور سبزہ دار نہیں ہے, وہ تو وادی غیر زی ذرا بے آب و گیا وادی تھی. اب اس میں کچھ ہونے لگا ہے اور اب بھی بلکہ اس میں وہاں ہریالی اس طرح نہیں ہے, تو یہ تو شہد کہیں اور ہوتا ہے. تو گویا یہ کہیں اور کی چیز, وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ وہیں سب کچھ ہوگا, دیکھ کے بیان کر دیے نعوذ باللہ. تو اس لیے یہ شہد کی مکھی ایسی کمال کی چیز ہے. اور پھر یہ کہ شہد میں جو شفا ہے اس وقت, اور پھر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ شہد کا استعمال پچھلے 10-15 برسوں میں ایک دم سے بڑھا ہے, جس طرح اور مثبت چیزیں بڑھی ہیں شہد کا استعمال بھی بڑھا ہے, قدم قدم پر شہد. اور بعض لوگوں کو یہ پریشانی رہتی ہے کہ یہ شہد شاید چینی سے لوگ بنا لیتے ہیں, چینی سے بنانے کی کوشش کی گئی کہ وہ چینی یا گڑ کی چیزیں بنا کر وہ شہد کی مکھی کو کھلائی, لیکن اس کے نتیجے میں ساری مکھیاں مر گئیں. اس لیے جو بھی اب یہ شہد آتا ہے وہ ہوتا تو مکھی کے پیٹ سے ہی نکلا ہوا ہے, البتہ جو چیز اس میں مصنوعی لوگ بنا رہے ہیں وہ ہیں ان کے چھتے, وہ مصنوعی, لیکن باقی پروسیس جو ہے وہ نیچرل ہوتا ہے. اس لیے کہ وہ گڑ اور چینی وغیرہ کے نتیجے میں مکھیاں جی نہیں پائیں, وہ سب مر گئیں, تجربہ ہوا اور ناکام ہو گیا. اس لیے اب یہ جو چھتے اور ان کا پورے پنجرے, وہ پورے ڈبے بنائے ہوئے ہیں جس میں ملکہ مکھی بیٹھی ہوتی ہے, اور وہ اس کو مختلف باغات میں, کبھی بیر کے باغ میں, اور بیر کا شہد سب سے اس وقت مہنگا ہے اور سب سے زیادہ قیمتی شمار ہوتا ہے, اسی طرح سرسوں کا اور کہیں اجوائن کا اور کہیں کسی اور چیز کا اور مالٹے کا, ہر شہد کا اپنا مزہ ہوتا ہے. اسی پھول اسی زمین سے نکلتا ہے گویا وہ پودا, اسی پانی سے, اسی کھاد سے, اور وہ مکھی اسی پیٹ میں سے اس کا پروسیس ہوتا ہے. لیکن ہر شہد کا اپنا مزہ, ہر شہد کی اپنی خاصیت, اور اس میں جو وٹامن ہیں اس کا جواب ہی نہیں. اور پھر ایک اور چیز یہ کہ شہد میں پریزرو کرنے کی ایک بڑی صلاحیت ہے. یہ جو آج جو کام الکحل سے لے رہے تھے امت مسلمہ, اور جب تک مسلمان عروج پر تھے الکحل کا استعمال نہیں ہوتا تھا, یہ پریزرو کرنے کا کام شہد سے لیا جاتا تھا. سینکڑوں ہزاروں سال تک چیزیں اس کے اندر محفوظ رہتی ہیں اور شہد خراب نہیں ہوتا. ایسی عجیب و غریب اور شاندار چیز ہے یہ شہد, جس کی آج بھی ہم ہر کچھ دن بعد کوئی انوکھا واقعہ کانوں میں پڑتا رہتا ہے کہ اس طرح شہد کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے شفا دی. تو یہ ہے وہ نشانی جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اور دیکھو تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر یہ بات وحی کر دی. شہد کی مکھی پر وحی کر دی, یعنی وہ کیسے وحی ہوتی ہے؟ یہ تو وحی ہر ایک پر ہوتی ہے. جو چھوٹا بچہ, یہ بچے, مرغی کے بچے اور مچھلی کے بچے جو تیرنا نہیں جانتے, جو چگنا نہیں جانتے, ان سب کو وحی ہوتی ہے. اسی طرح انسان کے بچے سب کو وحی ہوتی ہے کہ یہ کام, ورنہ تو یہ کام کر ہی نہ سکیں, کھا ہی نہ سکیں, پی نہ سکیں. تو اسی طرح کی وحی کے نتیجے میں ایجادات ہوتی ہیں. اچانک ایک خیال آتا ہے اور اچانک ایک چیز وجود میں آ جاتی ہے. اور اسی طرح بعض تدابیر وحی ہوتی ہیں, جس طرح قرآن میں ہے کہ اوحینا الی ام موسیٰ, کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی کہ وہ اپنے بچے کو صندوق میں ڈالے اور دریا میں بہا دے. تو اس پہلو سے یہ وحی, لیکن یہ وہ وحی ہے جو ہر انسان پہ ہو سکتی ہے, جس کے ذریعے انسانیت چل رہی ہے, سنور رہی ہے. تو اسی طرح وہ وحی شہد کی, اور دیکھو تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر یہ بات وحی کر دی کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور ٹٹیوں پر چڑھائی ہوئی بیلوں میں اپنے چھتے بنا اور ہر طرح کے پھلوں کا رس چوس اور اپنے رب کی ہموار کی ہوئی راہوں پر چلتی رہے. اس مکھی کے اندر سے رنگ برنگ کا ایک شربت نکلتا ہے جس میں شفا ہے, شفاء للناس, شفا ہے لوگوں کے لیے. یعنی قرآن کے لیے بھی شفا استعمال ہوا ہے, شفاء للناس, روحانی شفا, اور شہد کے لیے استعمال ہوا ہے شفاء للناس. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا معمول تھا شہد کو استعمال کرنا, بلکہ وہ شہد کے استعمال کی وجہ سے وہ ایک مسئلہ بھی پیدا ہو گیا تھا جس کا تذکرہ آگے قرآن میں موجود ہے, سورہ تحریم جو ہے, یعنی ایک روایت یہ ہے. تو اس لیے یہ وہ چیز ہے کہ جو قدرتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک شفا ہے کہ جس میں شفا ہے لوگوں کے لیے. یقینا اس میں بھی ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے. اور دیکھو اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے, پھر وہ تم کو موت دیتا ہے, اور تم میں سے کوئی بدترین عمر کو پہنچا دیا جاتا ہے تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے. یعنی یہ بھی انسان کے ساتھ عجیب کیفیت ہے کہ ایک وقت ہوتا ہے بالکل بچپن میں وہ کچھ نہیں جانتا, پھر وہ سیکھتا ہے, اور سیکھتا کیا, بہت عالم فاضل دانشوری کرتا ہے, لیکن پھر عمر اس کی اگر زیادہ ہو جائے تو پھر سب کچھ بالکل بچوں جیسی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں بزرگ. سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہیں جانتا, بھول جاتا ہے, چیزیں رکھ کے بھول گئے, کہہ کے بھول گئے. عجیب و غریب کیفیت انسان کی ہو جاتی ہے. تو تم میں سے کوئی بدترین عمر کو پہنچا دیا جاتا ہے تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے. حق یہ ہے کہ اللہ ہی علم میں بھی کامل ہے اور قدرت میں بھی.
والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون.
ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأت بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم.
اور دیکھو اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت عطا کی ہے پھر جن لوگوں کو یہ فضیلت دی گئی وہ ایسے نہیں ہیں کہ اپنا رزق اپنے غلاموں کی طرف پھیر دیا کرتے ہوں تاکہ دونوں اس رزق میں برابر کے حصے دار بن جائیں تو کیا اللہ ہی کا احسان ماننے سے ان لوگوں کا کوئی انکار ہے؟ یعنی یہ اپنے رزق کے معاملے میں تو یہ نہیں کرتے کہ ان کی طرف پھیرتے ہوں اور اس میں ان کا حصہ لگاتے ہیں لیکن جو رزق آ رہا ہے اس میں حصہ لگا لیتے ہیں کہ یہ اس کی وجہ سے آ رہا ہے اس میں اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں سمجھتے اس میں دوسرے شریک ٹھہرا لیتے ہیں تو کیا یہ اللہ ہی کا احسان ماننے سے ان لوگوں کا انکار ہے اور وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے تمہاری ہم جنس ازدواج بنائی اور اس نے ان بیویوں سے تمہیں بیٹے پوتے عطا کیے اور اچھی اچھی چیزیں تمہیں کھانے کو دی پھر کیا یہ لوگ سب کچھ دیکھتے اور جانتے ہوئے بھی باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کے احسان کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کو چھوڑ کر ان کو پوچھتے ہیں جن کے ہاتھ میں نہ آسمانوں سے انہیں کچھ بھی رزق دینا ہے اور نہ زمین سے اور نہ یہ کام وہ کر ہی سکتے ہیں یعنی ایسے لوگوں کو پوچھتے ہیں کہ جس جو نہ آسمانوں میں اسے کچھ رزق دے سکتے ہیں نہ زمین سے اور وہ خود کر بھی نہیں سکتے ان کو پوچھنا شروع کر دیتے ہیں بس اللہ کے لیے مثالیں نہ گھڑو اللہ چاہتا ہے اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. اللہ ایک مثال دیتا ہے ایک تو ہے غلام جو دوسروں کا مملوک ہے اور خود کو اختیار نہیں رکھتا دوسرا شخص ایسا ہے جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھا رزق عطا کیا ہے اور وہ اس میں سے کھلے اور چھپے خوب خرچ کرتا ہے بتاؤ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ شاید تھوڑی دیر کے لیے سناٹا چھا گیا. الحمدللہ یعنی یہ کہ جواب تمہارے پاس کوئی نہیں ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے گویا الحمدللہ کہلوایا جا رہا ہے کم از کم اس پر تم خاموش تو ہو گئے. بل اکثرهم لا یعلمون مگر اکثر لوگ اس سیدھی سی بات کو نہیں جانتے یعنی اپنے آپ تو اتنی سب تمیز کر لیتے ہیں لیکن دوسری طرف کیفیت یہ ہے کہ اللہ جو رازق ہے جو ان کو دے رہا ہے ان کے لیے خرچ کر رہا ہے اور یہ ان بتوں کو ملا دیتے ہیں ان سے مگر اکثر لوگ اس سیدھی بات کو نہیں جانتے. اللہ ایک اور مثال دیتا ہے دو آدمی ہیں ایک گونگا بہرا ہے کوئی کام نہیں کر سکتا اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے جدھر بھی وہ اسے بھیجے کوئی بھلا کام اس سے بن نہ پائے اور دوسرا شخص ایسا ہے کہ انصاف کا حکم دیتا ہے اور خود راہ راست پر قائم ہے بتاؤ کیا یہ دونوں یکساں ہیں؟
وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون.
اور زمین اور آسمان کے پوشیدہ حقائق کا علم تو اللہ ہی کو ہے، اور قیامت کے برپا ہونے کا معاملہ کچھ دیر نہ لے گا، بس اتنی کہ جس میں آدمی کی پلک چھپک جائے، اور قیامت کے برپا ہونے کا معاملہ کچھ دیر نہ لے گا بس اتنی کہ جس میں آدمی کا پلک چھپک جائے، اس قدر سرعت سے قیامت آئے گی، بلکہ اس سے بھی کچھ کم، یعنی گویا پلک جھپکنے بھی پلک اوپر آتی ہے اور نیچے جاتی ہے، اس سے بھی کم وقت میں، بلکہ اس سے بھی کچھ کم. حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس حالت میں کہ تم کچھ نہ جانتے تھے، اس نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دیں اور سوچنے والے دل دیے، اس لیے کہ تم شکر گزار بنو. کیا ان لوگوں نے کبھی پرندوں کو نہیں دیکھا کہ فضائے آسمانی میں کس طرح مسخر ہیں؟ اللہ کے سوا کس نے ان کو تھام رکھا ہے؟ اس میں بہت نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو جائے سکون بنایا، اس نے جانوروں کی کھالوں سے تمہارے لیے ایسے مکان پیدا کیے جنہیں تم سفر اور قیام دونوں حالتوں میں ہلکا پاتے ہو، یعنی یہ جو چمڑے کے خیمے بھی اور چمڑے کے کپڑے بھی دونوں حالتوں میں ہلکا پاتے ہو. اس نے جانوروں کے سوف اور اون اور بالوں سے تمہارے لیے پہننے اور برتنے کی بہت سی چیزیں پیدا کر دیں جو زندگی کی مدت مقررہ تک تمہارے کام آتی ہیں. اس نے اپنی پیدا کی ہوئی بہت سی چیزوں سے تمہارے لیے سائے کا انتظام کیا، پہاڑوں میں تمہارے لیے پناہ گاہیں بنائیں، تمہیں ایسی پوشاکیں بخشیں جو تمہیں گرمی سے بچاتی ہیں، اور کچھ دوسری پوشاکیں جو آپس کی جنگ میں تمہاری حفاظت کرتی ہیں. اس طرح وہ تم پر اپنی نعمتوں کی تکمیل کرتا ہے، شاید کہ تم فرما بردار بنو. اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم پر صاف صاف پیغام میں حق پہنچا دینے کے سوا اور کوئی ذمہ داری نہیں. یہ اللہ کے احسان کو پہچانتے ہیں پھر اس کا انکار کرتے ہیں، اور ان میں بیشتر لوگ ایسے ہیں جو حق ماننے کے لیے تیار نہیں.
وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِنْ دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين.
انہیں کچھ ہوش بھی ہے کہ اس روز کیا بنے گی جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، پھر کافروں کو نہ حجت پیش کرنے کا موقع دیا جائے گا، نہ ان سے توبہ و استغفار ہی کا مطالبہ کیا جائے گا. ظالم لوگ جب ایک دفعہ عذاب دیکھ لیں گے تو اس کے بعد نہ ان کے عذاب میں کوئی تخفیف کی جائے گی اور نہ انہیں ایک لمحہ بھر مہلت دی جائے گی. یعنی جب ہم امت میں سے ہر ایک گواہ کھڑا کریں گے، پھر کافروں کو نہ حجتیں پیش کرنے کا موقع دیا جائے گا، نہ ان سے توبہ استغفار کا مطالبہ کیا جائے گا. یہ مطالبہ تو آج ہو رہا ہے، آج کا جیتے جاگتے کہا جا رہا ہے، اس دنیا میں کہا جا رہا ہے کہ توبہ کر لو، استغفار کر لو، تو توبو اللہ توبتن نصوحا. لیکن وہ وقت ہوگا پھر لوگوں کی خواہش ہوگی کہ اب ہماری توبہ کا موقع ہمیں مل جائے، استغفار ہم کر لیں، اللہ سے معافی ہم چاہ لیں، لیکن اس روز تو نہ اپنی کوئی آدمی جسٹیفیکیشن پیش کر سکے گا اور نہ ہی معذرت کر سکے گا، نہ ہی استغفار کر سکے گا، نہ ہی توبہ کر سکے گا۔ یہی تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، یہ محبت کرنے والا رب یہ چاہتا ہے دنیا میں کر لوگوں کا، کل وہ موقع ختم ہو جائے گا۔ جس طرح ایک محبت کرنے والے ماں باپ اپنے بچوں کی آج کی فکر نہیں کرتے، کل کی فکر کرتے ہیں کہ بیٹا کل کچھ نہیں، کل کے لیے آج تیاری کر لو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بھی اس کل کے بارے میں بات کرتا ہے کہ جب سب کچھ ختم ہو جائے گا، آج اس کی تیاری اگر نہیں کی تو بات ختم ہو جائے گی۔ اور اسی طرح جس طرح ایک محبت کرنے والے ماں باپ اپنے بچوں کو پھر راتوں میں پڑھاتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں کہ بچہ رات میں جاگ رہا ہے، تو ماں پریشان بھی ہوتی ہے، دل اس کا ٹوٹتا بھی ہے، لیکن وہ بچے کے مستقبل کے لیے چونکہ فکر مند ہوتی ہے اس لیے دل پہ پتھر رکھتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جو کہتا ہے استغفار کر لو، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، یہ جو سحر کے وقت لوگ استغفار کرتے ہیں یہ اس کی محبت ہے کہ یہاں تیاری کر لو، اس لیے کہ کل موقع نہیں ہو جائے، اور کل تو سنورنا ہے اور کیریئر بننا ہے، تو کیریئر بنانے کے لیے آج، کل پھر موقع نہیں ہوگا۔ پھر کافروں کو نہ حجتیں پیش کرنے کا موقع دیا جائے گا اور نہ ان سے توبہ و استغفار ہی کا مطالبہ کیا جائے گا۔ ظالم لوگ جب ایک دفعہ عذاب دیکھیں گے تو اس کے بعد ان کے عذاب میں کوئی تخفیف نہ کی جائے گی اور نہ انہیں ایک لمحہ بھر مہلت دی جائے گی۔ اور جب وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں شرک کیا تھا اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے، اے پروردگار، یہی ہیں ہمارے وہ شریک جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے۔ اس پر ان کے وہ معبود انہیں صاف جواب دیں گے کہ تم جھوٹے ہو۔ اس وقت یہ سب اللہ کے آگے جھک جائیں گے اور ان کی وہ ساری اس طرح پردازیاں رفو چکر ہو جائیں گی جو یہ دنیا میں کرتے رہے تھے، جن لوگوں نے خود کفر کی راہ اختیار کی اور دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکا، انہیں ہم عذاب پر عذاب دیں گے اس فساد کے بدلے جو وہ دنیا میں برپا کرتے رہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں اس دن سے خبردار کر دو جبکہ ہم ہر امت میں خود اسی کے اندر سے ایک گواہ اٹھا کر کھڑا کریں گے جو اس کے مقابلے میں شہادت دے گا، اور ان لوگ کے مقابلے میں شہادت دینے کے لیے ہم تمہیں لائیں گے، اور یہ اسی شہادت کی تیاری ہے کہ ہم نے ایک کتاب تم پر نازل کر دی ہے جو ہر چیز کی صاف صاف وضاحت کرنے والی ہے اور ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سر تسلیم خم کر دیا۔ ہم نے کتاب تم پر نازل کر دی ہے جو ہر چیز کی صاف صاف وضاحت کرنے والی ہے، یعنی اس کا مطلب ہے راہ ہدایت، ہدایت اور گمراہی کے حوالے سے صاف صاف ہدایت دینے والی ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے اس میں کوئی جینیٹکس اور اس میں کوئی جیولوجی وغیرہ جو ہے وہ ملے گی، تو اس کے اشارے تو ہر چیز کے ملیں گے، لیکن یہ کہ اصلاً تو یہ کتاب ہدایت ہے، ہدایت اور ضلالت کا راستہ یہ واضح کرتی ہے، فرقان ہے، یہ صاف صاف وضاحت کرنے والی ہے، اور ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سر تسلیم خم کر دیا۔
ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لا جعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون
اور اس کے بعد وہ یہ آیت ہے جو آج تک بھی ہر جمعے کے خطبے میں پڑھی جاتی ہے اور یہ آیت حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جو پانچویں خلیفہ راشد شمار ہوتے ہیں انہوں نے خطبہ جمعہ میں شامل کروائی تھی اور اس کا حکم دیا تھا اور آج تک یہ شامل ہے وہ کیا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اللہ عدل اور احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے یعنی تین چیزیں ہیں پوزیٹو جو کرنی چاہیے اور تین چیزیں ہیں جن کو روکا گیا ہے اور بدی و بہائی اور ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق لو عدل کیا چیز ہے یہ عدل جو ہے یہ مساوات کا نام نہیں ہے یہ عدل اس کا مطلب نہیں ہے کہ 5 فٹ کے آدمی اور 6 فٹ کے آدمی کے ساتھ ایک ہی سلوک کیا جائے ایک سلوک نہیں ہوگا یہ عدل اس کا نام نہیں ہے خواتین اور مردوں کے درمیان بالکل ایک کیفیت قائم کر دو اس میں ظلم آ جائے گا ورنہ اس لیے مساوات اللہ تعالیٰ نہیں کہہ رہا عدل کہہ رہا ہے کہ کوئی اگر 10 کلو اٹھا سکتا ہو تو اس کو اتنا بوجھ اٹھانے دیا جائے اور جو اگر کوئی 50 کلو اٹھا سکتا ہو وہ اتنا اٹھائے عدل اس کا نام ہے یہ نہیں ہے کہ جو 50 کلو اٹھا سکتا ہو وہ تو 10 کلو اٹھائے اور جو 10 کلو اٹھا سکتا ہو اسے 50 کلو لاد دیا جائے یا دونوں کو 25-25 کلو کر کے عدل تو اس کے نصیب میں ایک پر ظلم ہو جائے گا اور ایک کے ساتھ جانبداری ہو جائے گی اور یہی کیفیت انسانوں کی دنیا میں یہی ہو رہا ہے کہ مساوات کے نام پر ظلم ہو رہا ہے خاص کر خواتین کے ساتھ تو اس لیے اللہ تعالیٰ عدل کا حکم دیتا ہے ہر معاملے میں اور ہر جگہ اور یہ اس کے بعد دوسری چیز کیا ہے احسان جو ہے یہ عدل سے زیادہ ایک چیز ہے اس سے معاشرہ میں وہ خوبصورت حسن پیدا ہوتا ہے وہ نکھار پیدا ہوتا ہے جس سے انسانی زندگی میں جینے کا مزہ آتا ہے یعنی اس میں کیفیت یہ ہو کہ انسان اپنے حق سے کم پہ راضی ہو جائے اور دوسرے سے حق سے اس کو زیادہ دے دے جب آپ کو اپنا حق لینا ہوتا تھا تو کم پہ راضی ہو جاتے اور جب دوسرے کو حق دینا ہوتا تھا تو اس سے زیادہ دے دیتے تھے اگر معاشرے میں انسانوں کی کیفیت یہ ہو تو اس کے بعد ساری یہ جھگڑا فساد کپٹ دوریاں یہ سب چکر بازیاں یہ سب ختم ہو جائیں اگر لوگ ایک دوسرے کے ساتھ احسان کی روش اختیار کریں تو اس لیے یہ معاشرے کو سنوارنے اور سدھارنے کے لیے یہ چیز گویا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اور پھر یہ کہ اگلی چیز ہے وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے رشتہ دار ماں باپ کے حقوق بہن بھائیوں کے حقوق بیوی بی بچوں کے حقوق اور پھر درجہ بدرجہ جو جتنا رشتے میں قریب یا دور ہوتا چلا جائے تو اتنا ہی اس کا حق ہے. تو اس پہلو سے اگر لوگ عدل قائم کریں، احسان کے رویے پہ چلیں اور صلہ رحمی ایک دوسرے سے، جو لوگ رشتہ داریاں قائم رکھیں، آج کل تو ذرا ذرا سی بات پہ یہ ہوتا ہے نا کہ لوگ شکل نہیں دیکھنا چاہتے، شادی میں شرکت نہیں ہوگی، رشتے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ 3-3 بجے رات تک نکاح نہیں ہو رہا، کیوں نہیں ہو رہا، وہ فلاں چچا جو ہیں وہ روٹ کے بیٹھ جائیں، اب سارے لوگ ان کو منانے میں لگے ہوئے ہیں، تھوڑی تھوڑی باتوں پر یہ رشتہ داریوں میں اور یہ خان سب اس کی وجہ سے مصیبت میں پڑتے ہیں، تلخیاں ہوتی ہیں، زندگی تنگ ہوتی ہے، پھر غیبتیں ہیں اس کے نتیجے میں، اور آدمی پریشان ہے، پھر ایک دوسرے کے نیچا کرنے کی. تو اس لیے عدل، احسان اور صلہ رحمی، اور پھر تین چیزیں وہ جن کو اللہ تعالیٰ روک رہا ہے، وہ کیا ہیں؟ وَإِيتَاءِ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ، فحش، بےہودہ اور شرمناک افعال، برہنگی، اریانی، گالیاں، غلط باتیں، برائیوں کو پھیلانا، جرائم کی تشہیر، فلمیں، یہ ساری چیزیں، اسکینڈل بنانا، اسکینڈل چھاپنا، یہ جو آج فیشن اخبارات بکتے اس کی وجہ سے ہیں، تصویروں کی وجہ سے بکتے ہیں، یعنی یہ سب چیزیں. اور اس چیز کا مقابلہ ہوتا ہے کس کے یہاں زیادہ فحش تصویر بنتی چھپتی ہے، کہاں زیادہ فحش اسٹوری چھپتی ہے، کہاں زیادہ فحش کہانیاں چھپتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں. اس میں یہ بھی شامل ہے کہ خواتین اس طرح بن سنور کر نکلیں کہ جس میں کے ذریعے کسی کے ایمان پر ڈاکہ پڑ جائے، یعنی صرف مال و دولت ہی نہیں لوٹا جاتا، ایمان بھی بعض اوقات لٹ جاتا ہے کسی خاص منصب کی وجہ سے. تو یہ سب چیزیں خواہ وہ ٹی وی پر ہو، خواہ وہ ویڈیوز میں ہو، خواہ وہ سی ڈیز میں ہو، خواہ وہ فی الواقع خواتین کی چلتے پھرتی شکل میں ہو، ہر چیز سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ. اور منکر کیا ہے؟ جیسے جھوٹ ہوا اور بے ایمانی ہوئی یا اس طرح کی ساری چیزیں جو عرف عام میں منکر کہلاتی ہیں. وہ جو کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، وہ جو سارے معروف میں منکرات ہیں، جو ہر جگہ جس کی تعریف منکرات میں آتی ہے، ان سے ان کو رکا جائے، ان سے رکا جائے. والبغی، اور اپنی حد سے تجاوز کرنا، یعنی بیٹا جو ہے وہ اپنی حد سے تجاوز اگر کر جائے تو یہ بغی ہو، اور باپ بھی اگر اپنی حد سے تجاوز کرے تو یہ بھی زیادتی ہوگی. یعنی ہر جو بھی دائرہ ہے اس سے، اور چاہے وہ خالق کا معاملہ ہو چاہے وہ مخلوق کا معاملہ ہو، کسی بھی معاملے میں آدمی اگر کسی حلال چیز کو حرام کر لے گا تو یہ خالق کے معاملے میں دسترازی ہوگی، اور انسان اگر کسی کا حق مار لے گا تو اس کے انسان اور مخلوق کے معاملے میں دسترازی ہوگی. تو اس لیے یہ ہے بغی، حدود توڑنا اور اپنی حد سے نکلنا. تو وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق لو. اللہ کے عہد کو پورا کرو جبکہ تم نے اس سے کوئی عہد باندھا ہو، اور اپنی قسمیں پختہ کرنے کے بعد توڑ نہ ڈالو. یہ بھی وہ سارے عہد ہیں، چاہے وہ عہد الست ہو، چاہے وہ کسی سے کیا ہو، اور چاہے اسی طرح کوئی قسمیں ہوں، اپنی قسمیں پختہ کرنے کے بعد توڑ نہ ڈالو جبکہ تم اللہ کو اپنے اوپر گواہ بنا چکے ہو، اللہ تمہارے سب افعال سے باخبر ہے. تمہاری حالت اس عورت کی سی نہ ہو جائے جس نے آپ ہی محنت سے سوت کاٹا، پھر آپ ہی اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. تم اپنی قسموں کو آپس کے معاملات میں مکر و فریب کا ہتھیار بناتے ہو تاکہ ایک قوم دوسری قوم سے بڑھ کر فائدے حاصل کرے، حالانکہ اللہ اس عہد و پیمان کے ذریعے سے تم کو آزمائش میں ڈالتا ہے، اور ضرور وہ قیامت کے روز تمہارے تمام اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا. یہ وہ قسمیں ہیں، یہ وہ معاملات کا معاملہ ہے کہ لوگ وعدے کر کے اور عہد کر کے اور قسمیں کھا کے چیزیں طے کریں، ایک معاملہ بنائیں، ایک معاہدہ بنائیں، ایک کوئی چیز گویا ڈیزائن کریں، اور پھر اس سارے معاہدوں کو توڑ کر ہر چیز کو تتر بتر کر دیں. اعتماد بھی خراب ہوتا ہے، ماحول بھی خراب ہوتا ہے، تعلقات بھی خراب ہوتے ہیں. تو اس پہلو سے اپنی ان ان عہد اور قسموں کے بارے میں بالآخر تو وقت آنا ہے کہ اللہ تعالیٰ فیصلے کرے گا, اور ضرور وہ قیامت کے روز تمہارے تمام اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا. اگر اللہ کی مشیت یہ ہوتی کہ تم میں سے کوئی اختلاف تم میں کوئی اختلاف نہ ہو تو وہ تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا, مگر وہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈالتا ہے اور جسے چاہتا ہے راہ راست دکھاتا ہے, اور ضرور تم سے تمہارے اعمال کی بات پرس ہوگی. اور اے مسلمانوں, تم اپنی قسموں کو آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کا ذریعہ نہ بنا لینا, کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی قدم جمنے کے بعد اکھڑ جائے. اور تم اس جرم کے پاداش میں کہ تم نے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا, برا نتیجہ دیکھو اور سزا بھگتو. اللہ کے عہد کو تھوڑے سے فائدے کے بدلے نہ بیچ ڈالو. جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. اگر تم جانو تم جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ خرچ ہو جانے والا ہے, اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے, اور ہم ضرور صبر سے کام لینے والوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق دیں گے. جو شخص بھی نیک عمل کرے گا, خواہ وہ مرد ہو یا عورت, بشرطے کہ وہ مومن ہو, اسے ہم دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے, اور آخرت میں ایسے لوگوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق بخشیں گے. پھر جب تم قرآن پڑھنے لگو, فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم, تو شیطان الرجیم سے خدا کی پناہ مانگ لیا کرو, اس لیے کہ وہ اسی وقت حملہ آور ہوتا ہے. پہلے تو وہ چاہتا ہے کہ قرآن کے قریب نہ جائے, قرآن کے قریب آدمی چلا جائے تو چاہتا ہے کہ وہ اس کا مفہوم نہ سمجھے, اس کا مفہوم سمجھنے لگتا ہے تو آج وہ چاہتا ہے کہ عمل میں نہ آئے, عمل کی طرف انسان چلا جائے تو وہ چاہتا ہے کہ اب اس پہ غرہ اس کو آ جائے. اب یہ اس خیال میں رہے کہ مجھے قرآن بھی آتا ہے, مجھے اس کا فہم بھی آ گیا ہے, میں اس پہ عمل بھی کر رہا ہوں, میں بہت بڑی چیز ہوں. تو اس لیے یہ شیطان طرح طرح سے حملہ کرتا ہے قرآن پڑھنے والوں پر. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, پھر جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان الرجیم سے خدا کی پناہ مانگ لیا کرو کہ وہ کس کس طرح ذہنوں کے اندر اور خیالات کے اندر ایسی بیماریاں ڈال دیتا ہے, ایسے وسوسے ڈال دیتا ہے اور ایسی خرابیاں ڈال دیتا ہے کہ پھر قاری قرآن اور مفسر قرآن اور یہ سب تو انسان ہو سکتا ہے ہو جائے, لیکن وہ نہیں ہو پاتا جو اللہ کو مطلوب ہے. اس لیے پھر جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان الرجیم سے خدا کی پناہ مانگ لیا کرو. اس سے ان لوگوں پر تسلط حاصل نہیں ہوتا جو ایمان لاتے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. اس کا زور تو انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو اپنا سرپرست بناتے اور اس کے بہکانے سے شرک کرتے ہیں.
وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنه استحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم.
جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت نازل کرتے ہیں اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا نازل کرے تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم یہ قرآن خود گڑھتے ہو. اصل بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے ناواقف ہیں. ظاہر قرآن نازل ہو رہا تھا ایک موقع پہ ایک طرح کی بات, مثلا قوم لوط کو کا واقعہ ایک جگہ ایک طرح سے بیان ہوا, دوسری جگہ دوسری طرح بیان ہوا. ایک جگہ ایک چیز کی اہمیت تھی تو وہ بیان ہو گئی, دوسری جگہ دوسری چیز کی اہمیت تھی وہ بیان ہو گئی. تو وہ ان حوالوں سے اعلیٰ کہ ان میں تضاد کوئی نہیں ہوتا, لیکن یہ کہ وہ ان حوالوں سے یہ کہتے تھے کہ تم تو یہ لوگ کہتے ہیں تم یہ قرآن خود گڑھتے ہو. اصل بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے ناواقف ہیں. ان سے کہو کہ اسے تو روح القدس نے ٹھیک ٹھیک میرے رب کی طرف سے بتدریج نازل کیا ہے تاکہ ایمان لانے والوں کے ایمان کو پختہ کرے اور فرماورداروں کو زندگی کے معاملات میں سیدھی راہ بتائے اور انہیں فلاح و سعادت کی خوشخبری دے. ہمیں معلوم ہے یہ لوگ تمہارے متعلق کہتے ہیں کہ اس شخص کو ایک آدمی سکھاتا پڑھاتا ہے, حالانکہ ان کا اشارہ جس آدمی کی طرف ہے اس کی زبان عجمی ہے اور یہ صاف عربی زبان ہے. یعنی کئی نام آتے ہیں کہ جن کے بارے میں یہ پروپیگنڈا تھا کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے سیکھتے ہیں, کوئی یہودی تھا کوئی کوئی تھا, حالانکہ ان کی زبان عجمی اور یہ ہاضا لسان عربی مبین, یہ صاف عربی ہے. اتنی موٹا فرق موٹی بات ہے. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیات کو نہیں مانتے اللہ کبھی ان کو صحیح بات تک پہنچنے کی توفیق نہیں دیتا اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. جھوٹی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گڑتا بلکہ جھوٹ وہ لوگ گڑ رہے ہیں جو اللہ کی آیات کو نہیں مانتے, وہی حقیقت میں جھوٹے ہیں. جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر کرے وہ اگر مجبور کیا گیا ہو اور دل اس کا ایمان پر مطمئن ہو تب تو خیر, مگر جس نے دل کی رضا مندی سے کفر کو قبول کر لیا اس پر اللہ کا غضب ہے اور ایسے سب لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے. اس سے اس شدت کا اندازہ ہوتا ہے جو اس وقت مسلمانہ نے مکہ پر آئی ہوئی تھی. اسی دور میں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ لوگ شہید ہوئے تھے. تو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان پر بھی اتنا تشدد اور قدر سختی ہوئی اور ان کو گویا کلمہ کفر ان سے کہلوا لیا گیا. وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روتے ہوئے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہارے دل کا کیا حال ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دل میرا تو ایمان پر پوری طرح مطمئن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اچھا اگر پھر بھی اس طرح کی کیفیت تشدد ہو تو پھر سے تم وہ کہہ دینا. تو گویا اس کی گنجائش دی گئی ہے کہ یہ نہ ہو کہ, لیکن یہ گنجائش یہ, ورنہ دوسرے صحابہ کا یہ بھی ہے کہ مسلمہ کذاب, اس نے ایک صحابی کو پکڑا ان کے اعضا کاٹے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گویا کوئی الفاظ نکلوانے چاہے اور انکار کی بات کروائی, ایک الف کٹا اور دوسرا اور تیسرا, لیکن انہوں نے تو اس لیے یہ ایک رخصت ہے, عظیمت کی بھی کی راہیں اسی طرح کھلی ہوئی ہیں. تو جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر کرے وہ اگر مجبور کیا گیا ہو اور دل اس کا ایمان پر مطمئن ہو تب تو خیر, مگر جس نے دل کی رضامندی سے کفر قبول کر لیا اس پر اللہ کا غضب ہے اور ایسے سب لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے. یہ اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا اور اللہ کا قاعدہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا جو اس کی نعمت کا کفران کریں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں اور کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے, یہ غفلت میں ڈوب چکے ہیں. ضرور ہے کہ آخرت میں یہی خسارے میں رہیں بخلاف اس کے جن لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب ایمان لانے کی وجہ سے وہ ستائے گئے تو انہوں نے گھر بار چھوڑ دیے, ہجرت کی, راہ خدا میں سختیاں جھیلی اور صبر سے کام لیا, ان کے لیے یقیناً تیرا رب غفور اور رحیم ہے.
يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم
ان سب کا فیصلہ اس دن ہوگا جبکہ ہر متنفس اپنے ہی بچاؤ کی فکر میں لگا ہوا ہوگا اور ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ پورا پورا دیا جائے گا اور کسی پر ذرہ برابر ظلم نہ ہونے پائے گا۔ اللہ ایک بستی کی مثال دیتا ہے، وہ امن و اطمینان کی زندگی بسر کر رہی تھی اور ہر طرف سے اس کو بفراغت رزق پہنچ رہا تھا کہ اس نے اللہ کی نعمتوں کا کفران شروع کر دیا۔ تب اللہ نے اس کے باشندوں کو اس کے کرتوتوں کا یہ ملا چکھایا کہ بھوک اور خوف کی مصیبت ان پر چھا گئی۔ ان کے پاس ان کی اپنی قوم میں سے ایک رسول آیا مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، آخر کار عذاب نے ان کو آ لیا جبکہ وہ ظالم ہو چکے۔ پس اے لوگو، اللہ نے جو کچھ حلال اور پاک رزق تم کو بخشا ہے اسے کھاؤ اور اللہ کے احسان کا شکر ادا کرو اگر تم واقعی اس کی بندگی کرنے والے ہو۔ یہاں پر یہ کس بستی کی بات ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ یہ خود مکے کی مثال ہے کہ اس کا خوشحالی تھی، سب کچھ تھا، پھر ان پر قحط پڑا اور جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور وہ بات ماننے سے انکار کرتے رہے تو ان کو مصیبتیں، بھوک اور خوف، یہ سب مصیبتیں ان پر آئیں، آخر کار عذاب نے ان کو آ لیا جبکہ وہ ظالم ہو چکے تھے۔ بس ہے لوگو، اللہ نے جو کچھ حلال اور پاک رزق تم کو بخشا ہے اسے کھاؤ اور اللہ کے احسان کا شکر ادا کرو اگر تم واقعی اس کی بندگی کرنے والے ہو۔ اللہ نے جو کچھ تم پر حرام کیا ہے وہ ہے مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو، البتہ بھوک سے مجبور اور بے قرار ہو کر اگر کوئی ان چیزوں کو کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانون الہی کی خلاف ورزی کا خواہش مند ہو یا حد ضرورت سے تجاوز کا مرتکب ہو، تو یقیناً اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور یہ جو تمہاری زبانیں جھوٹے احکام لگایا کرتی ہیں کہ یہ چیز حلال ہے اور وہ حرام، تو اس طرح کے حکم لگا کر اللہ پر جھوٹ نہ باندھو۔ جو لوگ اللہ پر جھوٹے اس طرح باندھتے ہیں وہ ہرگز فلاح نہیں پایا کرتے، دنیا کا عیش چند روزہ ہے، آخر ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ وہ چیزیں ہم نے خاص طور پر یہودیوں کے لیے حرام کی تھی جن کا ذکر اس سے پہلے ہم تم سے کر چکے ہیں، یعنی چربی اور اونٹ کا گوشت وغیرہ، اور یہ ان پر ہمارا ظلم نہ تھا بلکہ ان کا اپنا ہی ظلم تھا جو وہ اپنے اوپر کر رہے تھے۔ البتہ جن لوگوں نے جہالت کی بنا پر برا عمل کیا اور پھر توبہ کر کے اپنے عمل کی اصلاح کر لی، تو یقیناً توبہ و اصلاح کے بعد تیرا رب ان کے لیے غفور اور رحیم ہے۔
ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین شاکرا لانعمه اجتباه وهداه الى صراط مستقیم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحین ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون.
اب پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام قریش مکہ کے لیے بھی محترم تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واقعہ یہ ہے کہ ابراہیم اپنی ذات سے ایک پوری امت تھا, اللہ کا مطیع فرمان اور یکسو. کس طرح سے تذکرہ ابراہیم علیہ السلام کا ہو رہا ہے کہ ابراہیم اپنی ذات میں ایک پوری امت, کوئی ادارہ, پوری ایک پارٹی, ایک گروہ, یعنی اس نے ایک نے جتنا کام کیا وہ پوری پوری امت اور پوری پورا گروہ کرتا ہے. واقعہ یہ ہے کہ ابراہیم اپنی ذات سے ایک پوری امت تھا, اللہ کا مطیع فرمان اور یکسو. وہ کبھی مشرک نہ تھا, اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا تھا, اللہ نے اس کو منتخب کر لیا اور سیدھا راستہ دکھایا. وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً اور دنیا میں اس کو ہم نے بھلائی دی اور آخرت میں وہ یقیناً صالحین میں سے ہوگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا کی حسنہ ملی ہے. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ اور آخرت میں وہ یقیناً صالحین میں سے ہوگا. پھر ہم نے تمہاری طرف یہ وحی بھیجی کہ یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے پر چلو, اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا. رہا سب تو ہم نے تو ان لوگوں پر مسلط کیا تھا جنہوں نے اس کے احکام میں اختلاف کیا اور یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں. اے نبی ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ, اور لوگوں سے مباحثہ کرو ایسے طریق پر جو بہترین ہو. تمہارا رب ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور کون راہ راست پر ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ یہ اگر حق ہے تو حق کو دے مارا جائے. اس حق کی دعوت بھی حکمت کے ساتھ, اچھی گفتگو کے ساتھ, سلیقے کے ساتھ, بہترین مباحثہ کر کے. یہ نہ ہو کہ کٹھجتی کر کے اور قبول کرتے ہو قبول کرو ورنہ جاؤ جہنم میں. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ. تو اس لیے حکمت, نصیحت, عمدہ نصیحت اور اچھا, اس میں ایک پہلو اور بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے معاشرے کا جو کریم ٹیلنٹڈ لوگ جو ہوتے ہیں ان کے لیے ظاہر ہے وہ دلیل مانگتے ہیں اور وہ سارے حکمت بھری, تو ان کے لیے تو گویا حکمت. پھر ایک ہوتے ہیں عام لوگ, ان کے لیے اچھی گفتگو, اچھا آواز اور عام نصیحت ہی کافی ہوتی ہے. اور ایک پھر دوسرے لوگ ہوتے ہیں جو کٹھجت قسم کے لوگ اور ضد بحث اور مباحثہ کر رہے ہوتے ہیں اور دلیل بازی, ان کے لیے پھر گویا اس طرح سے دلیل بازی ان سے کی جائے جو بہترین طریقہ ہو. تمہارا رب ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور کون راہ راست پر ہے. اور اگر تم لوگ بدلہ لو تو بس اس قدر لو کہ جس قدر تم پر زیادتی کی گئی ہے, لیکن اگر تم صبر کرو تو یقیناً یہ صبر کرنے والوں ہی کے حق میں بہتر ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, صبر سے کام کیے جاؤ اور تمہارا یہ صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے. ان لوگوں کی حرکات پہ رنج نہ کرو اور نہ ان کی چال بازیوں پر دل تنگ ہو. اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقویٰ سے کام لیتے ہیں اور احسان پر عمل کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. یا اللہ ہمارے قرآن پڑھنے اور سننے کو قبول فرما لے. یا اللہ جو غلطیاں کمی کو تاہیاں رہ گئیں اس کو معاف فرما دے. یا اللہ اس میں خلوص عطا کر دے. یا اللہ اس کو ریا سے پاک کر دے. یا اللہ ہم کمزور ہیں، ہمیں ہماری خرابیوں ہم سے دور کر دے. یا اللہ ہماری نیکیوں میں خلوص عطا کر دے. یا اللہ ریا سے بچا لے. یا اللہ بدی اور خرابیوں سے بچا لے. اے اللہ اپنی رحمت سے ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
visit tazkir.org